بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وأخوات. ये किसी साहब ने लिखा है कि रूहानियत की राह पर चलने के लिए नेकी इख्तियार करना अहम है, इसको तकवियत देने के लिए इबादत का सहारा भी लिया जाता है जो परहेजगारी देती है। इबादत के लिए शबेदारी ज़रूरी है। नौकरी और कारोबार के हवाले से आमतौर पर लोग सुबह के गए शाम को घर लौटते हैं, वो इतने थक जाते हैं कि रात का जागना बहुत से लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहता। दूसरे ये कि ये भी शायद मुनासिब ना हो कि रात को जागते रहें और ड्यूटी पर नींद आए। ये फरमाइए कि कम नींद के साथ कैसे मामलात चलाए जाएं। दूसरे अल्फाज में क्या किया जाए कि इंसान कम सोए और दिन में दीगर मामलात भी ठीक तरीके से चलाता रहे। साहब, पहली बात तो ये मैं अर्ज कर दूं कि ये तासुर लेना दुरुस्त नहीं होगा कि नेकी अहम है और इबादत सिर्फ नेकी को तकवियत बख्शती है। ये तासुर लेना दुरुस्त नहीं है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हकुकुल्लाह की अदायगी हम पर उसी तरह फर्ज है जैसे हकुकुल इबाद की। तो जो फर्ज इबादात हैं वो तो हम पर फर्ज हैं और उसके लिए हम अल्लाह के हजूर अकाउंटेबल हैं। अल्लाह के यहां उसकी पुछगिछ होगी अगर हमसे कोताही होती है। तो इबादात की अहमियत बुनियादी है, इसलिए कि रूहानियत का दरख्त तनावर उसी वक्त होगा जब इबादात के बीज से वो फूटेगा। और जितना अच्छा बीज होगा और जितनी अच्छी उससे फूटने वाले पौधे की आबियारी होगी, उसकी देखभाल होगी, दरख्त उतना ही तनावर और उतना ही फलावर होगा। ये हमें याद रखना चाहिए। तो इबादत दर हकीकत बुनियाद फराहम करती हैं रूहानियत के लिए। तो इबादत को सानवी हैसियत नहीं दी जा सकती। ये इबादत ही हैं जिससे हमारे अंदर परहेजगारी आएगी। ये इबादत ही हैं जो हमारे अंदर पारसाई पैदा करेंगी और ये इबादत ही हैं जो हमें तकवियत देंगी, ताकत देंगी कि हम नेकी की राह पर चल लें। तमाम सोते जो हैं रूहानियत के वो इबादत ही से फूटते हैं। ये हमें तासुर अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए कि इबादत के बगैर अगर कोई चाहे कि मैं चल लूंगा वो मुमकिन नहीं होगा उसके लिए। तो इबादत को बुनियादी हैसियत है, इसी में से सब चीजें फूटेंगी। फिर जैसे बगैर बीज के हम दरख्त हासिल नहीं कर सकते, बल्कि यूं कहिए कि जो हमारे कंसेप्ट हैं मैं उसके मुताबिक गुफ्तगू करूं, बगैर बीज बोए हम फल खा नहीं सकते। हमें ये बीज बोना ही होगा और बीज की क्वालिटी भी हमें बहुत आला रखनी होगी ताकि उसमें से फूटने वाला पौधा आला क्वालिटी का हो और उस आला क्वालिटी के पौधे पर लगने वाला फल उतना ही अच्छा हो। दरहकीकत खराबियां और खामियां वहां पैदा होती हैं जहां पे हम ये समझने लगते हैं कि इस्लाम एक मजहब है, खराबी वहां पैदा हो जाएगी। और जब तक हम इस्लाम को दीन समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा हमारा कि हमारे हम इबादत करते हैं रब की, इसलिए कि वो रब का हक है, इसलिए कि रब लायक इबादत है। जैसे रब ताला ने एक बात कुरान पाक में बहुत वाज़े तौर पर कही, ये तो मुझे और आपको सबको क्लियर है एक बात कि दीन इस्लाम में नमाज पर बड़ा जोर दिया गया है, ये बुनियादी अहम रुकन है दीन का। अब नमाज के बारे में रब ताला ने एक फैसला किया जो कुरान में बयान किया गया कि नमाज बुराइयों से रोकती है। अब रब ताला की तो कोई बात ऐसी नहीं जो हकीकत से दूर हो, रब का फैसला तो आखिरी फैसला है और वो होके रहता है। तो रब ने ये फैसला कर दिया कि नमाज बुराइयों से रोकती है। मैं नमाज पढ़ता हूं लेकिन बुराइयां भी मेरी जारी रहती हैं, तो मुझे सोचना होगा कि नमाज के जिसके बारे में रब ने कह दिया कि बुराइयों से रोकती है उसमें तो कहीं कोई फर्क आ नहीं सकता, तो यकीनी तौर पर मैं नमाज को अखलाक से अदा नहीं कर रहा, कसूर मेरा है, नमाज में कहीं फ्लॉ नहीं हो आएगा, फॉल्ट नहीं है। तो मुझे फौरी तौर पर अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरे अखलास में कहां कमी है, मैं उसे ठीक कर लूं ताकि मेरी नमाज जो कायम हो वह ऐसी नमाज कायम हो जैसी रब ने कही कि नमाज बुराइयों से रोकती है। रब ने कहा कि रोजे से तकवा पैदा होता है, मैं रोजे रखता हूं लेकिन मैं तकवे से दूर रहता हूं। रब का फैसला अटल है और सही है, तो ये मुझे देखना होगा कि मेरे अखलास में कहां कमी है कि रोजे से मेरे अंदर तकवा पैदा नहीं। ज़कात देने से माल बढ़ता है, अगर ज़कात देने से मेरा माल बढ़ नहीं रहा तो फिर कसूर मेरा है, मुझे देखना चाहिए कि मेरे अखलास में कहां क्या कमी है। तो इबादात को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, इबादात को इस तरह से अदा किया जाना चाहिए कि उसके अंदर अखलास हो। एक बड़े मशहूर वली अल्लाह गुजरे हैं, حضرت سہل بن عبداللہ، تو آپ نے بڑے مختصر طریقے پہ روحانیت کے بارے میں فرما دیا کہ یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، عبادات، نیکی اور اخلاص. تو عبادات بنیادی چیز ہیں، یہ ہم کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں، اور اگر روحانیت تک جانے کا ارادہ ہے، یہ پھل آدمی کھانا چاہے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عبادات انتہائی درجے کے اخلاص پر مبنی ہو. رویے ہماری زندگی کے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ہم نیکی کی راہ پر چل رہے ہوں. اب نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں علیحدہ علیحدہ سے ہے، ہر آدمی کے ذہن میں نیکی کا ایک علیحدہ تصور ہے. ہم عام طور پر نیکی اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کر دی جائے، اس کو نیکی کہتے ہیں. یہ کنسپٹ ایک طریقے سے کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم اپنی زندگی کے رویوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں تو عین نیکی ہو جائے گی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب چاہتا ہے کہ مسلمان زندگی اس انداز میں گزارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت اس کا عملی نمونہ ہے. تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا چیزوں کو سمجھنا کہ نیکی کیا ہے. تو ہم اپنے انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے نیکی کی، بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رویوں کو اور زندگی کے اسلوب کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں. اور ذوق اور شوق اس کی بنیاد فراہم کرے گا. تو جب ہم عبادت بھی ذوق اور شوق سے ادا کریں گے اور زندگی کے رویے ہم سنت کے مطابق ڈھالیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم روحانیت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایک سادہ سی یہ بات ہے. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہمارے مرشد بعض مریدین سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کہاں گئے تھے، اور اگر مرید کے پاس الفاظ نہ ہوں بیان کرنے کے لیے تو اس صورت میں وہ کیا کرے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کہاں گئے تھے سے کیا مراد ہے. اگر آپ کے مرشد صاحب بتکلف ہیں، وہ ہٹو بچو کی پروٹوکول کے پیچھے نہیں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ہر ایک سے اپنی برابری کا سلوک کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کہاں گئے تھے. एक जैसे हमारे यहाँ उसको हम कहते हैं कि रूटीन प्लेजेंट्रीज, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका हाल अहवाल पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो, क्या हाल है, क्या खबर है, ये रूटीन प्लेजेंट्रीज हैं जो नॉर्मल डिसेंसीज ऑफ लाइफ में आती हैं। हो सकता है उन्होंने उस एंगल से पूछा हो। और अगर कहीं मुरीद के दिल में एक चोर बैठा है कि वो मुर्शिद साहब के अलावा और लोगों के पास भी जा रहा है, तो पहली बात तो ये है कि वो रूहानियत के एक बुनियादी असूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो जिस तरह दुनियावी मामलात में कानून की खिलाफ वर्जी करने की सजा है, इसी तरह इस बुनियादी असूल की खिलाफ वर्जी किया कि सजा यह है कि ऐसे आदमी को कुछ नहीं मिलता, कि वो अपने मुर्शिद के पास भी जाता है हसूल फैज के लिए और अपने मुर्शिद साहब के अलावा दूसरों के पास भी हसूल फैज के लिए जाता है। मेरे मुर्शिद साहब फरमाया करते थे कि मियां सबके पास जाओ सब, लेकिन सलाम करने, जो तुम्हारे अंदर हिम्मत है ऐसे तमाम बंदों की खिदमत करो जो कुछ भी कर पाओ, लेकिन मदद की दरख्वास्त अपने मुर्शिद से। तो हसूल इल्म या इक्तसाब फैज सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शिद से। मुर्शिद छोटा आदमी नहीं होता है, बशर्ते कि मुर्शिद हो, इसलिए कि वो साहिब इल्म है, और इल्म वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता, बड़ा आदमी होता है ज़हनी तौर पे। तो मुर्शिद के साथ झूठ न बोला जाए, बिल्कुल ओपन और फ्रैंक बात सीधा कह दीजिए कि साहब मैं फलां साहब के पास गया था, आपके मुर्शिद साहब इल्म है, बड़े आदमी हैं, वो माइंड ही नहीं करेंगे, बल्कि शायद आपको हेल्प कर दें, अपनी तरफ से कुछ और आपको बता दें। तो मुर्शिद से झूठ न कभी बोलिए। मुर्शिद का मकाम अजीब है, अजीबोगरीब मकाम है। जो महावरतन और तमसीलन एक बात कही जाती माजल्ला, उसके वो उसका वो मतलब नहीं जो अल्फाज हैं, अल्फाज वाले मतलब तो फिर तो काबले गर्दन जदनी हो गया बंदा, गर्दन उड़ा दी जाए उसकी। कहा यह जाता है कि मुर्शिद को रब का दर्जा देना पड़ता है, ये महावरतन है बात, तमसीलन मुराद उससे यह है कि मुर्शिद की हर बात को आंखें बंद करके तस्लीम कर लेना चाहिए, तो ही इंसान मंजिल पे पहुंचता है। लेकिन अगर अपनी मर्जी उसमें शामिल की जाए, उसकी बातों के सामने अपनी अकल को दखल दिया जाए, उसमें अपने इल्म को मुर्शिद की बातों में से अफजल गर्दान लिया जाए, तो फिर स्वाय ख्वारी के और कुछ हासिल नहीं होता। तारीख में एक बड़े मशहूर आदमी गुजरे हैं, जो उनका पूरा नाम तो हुसैन बिन मंसूर अल हिलाज था, लेकिन मंसूर हिलाज के नाम से वो जाने गए तारीख में, और वो मशहूर हुए अनल हक की वजह से, और इसी के जुर्म में उन्हें सूली चढ़ा दिया गया, और उसके बाद उनकी लाश इस डर से जला दी गई کہ اگر ان کی کہیں قبر بنی یا ان کی لاش کو رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ماننے والے ہنگامہ کریں اور ملک کے اندر فسادات پھوٹ پڑے. تو ان کی لاش کو جلا دیا گیا اور اس لاش کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی. انہی منصور الحلاج صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نوجوانی میں جب ان کی عمر ابھی ارلی ٹین ایج پر تھے, رادر مڈ ٹین ایج پہ, تو یہ ایک بزرگ کے پاس جا کے بیٹھنے لگے. تو وہاں ایک سال انہوں نے گزارا لیکن ان کے دل کو چین نہیں آیا, بے چینی بڑھ گئی. تو انہوں نے اپنے استاد سے ذکر کیا کہ مجھے یہاں بے چینی بہت بڑھ گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور بزرگ کے یہاں چلا جاؤں اور وہاں بیعت کر لوں. تو وہ صاحب علم آدمی تھے, بڑے دل کے, کھلے ذہن کے, تو انہوں نے بخوشی ان کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیے. تو اس زمانے میں شوہرا تھا جناب حضرت عمر بن عثمان صاحب کا, جو بہت بلند پایا عالم بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے. تو منصور الحلاج صاحب وہاں چلے گئے اور جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور وہیں پہ ڈیرے ڈال دیے, ان کی تربیت ہونے لگی. روحانی ترقی ان کی جاری تھی جناب حسین بن منصور الحلاج کی. ایک بار انہوں نے اپنے مرشد صاحب سے ذکر کیا کہ میں یہاں ایک صاحب جو آتے ہیں ان کی صاحبزادی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اجازت دے دیجئے. تو ان کے مرشد نے انہیں کہا کہ شادی نہ کرو, اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے. لیکن منصور الحلاج صاحب نے وہ بات نہیں مانی اور شادی کر لی. اسی طرح جناب حضرت عمر بن عثمان نے ایک پیپر لکھا روحانیت کے ایڈوانسڈ لیولز پر, جو ارلی سٹیج یا مڈ سٹیج اولیاء کرام کی سمجھ میں آنے والا تھا نہیں, بہت ایڈوانسڈ لیول کی گفتگو تھی وہ. تو وہ ان کا پیپر وہاں سے مسپلیس ہو گیا ان کے حجرے سے. تو آپ نے اپنی خانقاہ کے لوگوں کو بلا کے سب سے پوچھا کہ بھائی وہ ایک پیپر تھا ایسا میں نے لکھا تھا, کسی کے کام کا تو ہے نہیں کہ کیونکہ تم لوگ ابھی روحانیت کے اس مقام پر نہیں ہو کہ اس کو سمجھ سکو یا اس سے فائدہ اٹھا پاؤ, تو جس نے لیا ہے وہ واپس کر دے. سبھی خاموش بیٹھے رہے. تو حسین بن منصور الحجاز صاحب نے اصل میں وہ پیپر اٹھایا تھا. تو الحجاز صاحب بھی نہیں کچھ بولے. اس پر مرشد صاحب جلال میں آ گئے اور اس جلال میں کہیں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, تم میں سے کوئی نہیں یہ قبول رہا کہ کس نے وہ پیپر لیا ہے, تو یاد رکھو کہ جس آدمی نے بھی وہ پیپر اٹھایا ہے اس کے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, پھر اسے سولی دے دی جائے گی اور اس کی لاش جلا کر راکھ دریائے دجلہ میں پھینک دی جائے گی. الحلاج صاحب نہیں بولے کچھ بھی. اب اس کے اندر اور ہوا انجام پھر اللہ تعالی نے کچھ اسباب ایسے بنا دیے کہ منصور الحلاج صاحب کی ہمشیرہ محترمہ تھی, تو ان کے بارے میں لوگوں نے انہیں بتایا کہ تمہاری ہمشیرہ جب تم سو جاتے ہو رات کو تو اٹھ کے جنگل میں چلی جاتی ہیں. تو انہیں کرید ہوئی کہ وہ جنگل میں رات کے وقت کہاں جاتی ہیں, کس سے کیا کرنے جاتی ہیں. تو ایک رات منصور الحلاج صاحب جاگتے رہے لیکن سوتے ہوئے بنے رہے. تو ہمشیرہ نے دیکھا کہ سو گئے ہیں تو اٹھ کے جنگل کی طرف چلی گئیں, تو منصور الحلاج ان کے پیچھے پیچھے گئے دیکھنے کے کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں کافی ڈیپتھ میں ایک درخت ہے جس کے نیچے تھوڑی سی کلیئرنگ ہے. تو ان کی سسٹر اس کلیئرنگ میں بیٹھ گئیں اور عبادت کرنے لگیں. تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ہمشیرہ کے ارد گرد روشنی پھیلی ہے, تو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگے کہ بہن کس مقام پر ہیں کہ یہ ان کے ارد گرد نور کا حالہ بنا ہوا ہے. تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا, اس نے ایک پیالہ بہن کو دیا. تو بہن نے تھوڑا سا پیا اور سائڈ پر رکھ لیا. تو منصور صاحب سے صبر نہیں ہوا, فوراً ظاہر ہوئے اور بہن سے بات کرتے کرتے وہ پیالہ اٹھایا اور اس کو پی لیا. تو اس کے پینے کے بعد جو جو وقت گزرا ان میں مجذوبیت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا. تو اس وقت جو حکومت تھی وہ مسلک کے لحاظ سے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی تھی, تو بادشاہ کے کان بھرے گئے ان کے خلاف کہ یہ انسان شرک پھیلا رہا ہے. تو بالآخر بادشاہ سے ان کو سزا دینے کا حکم اپٹین کر لیا گیا اور انہیں سر عام پھانسی دے دی گئی, اسی طرح ہاتھ پاؤں کاٹ کے جیسے ان کے مرشد نے کہا تھا. اور پھر پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو فساد سے بچنے کے لیے جلا دیا گیا اور اس کی راگ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی. ان کے ہمشیرہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ منصور صاحب کو کیا ہوا تھا, یہ اتنے بڑے شرک کے الفاظ کیسے کہنے لگ گئے تھے. تو ہمشیرہ نے کہا کہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ شرک نہیں بولتا تھا, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا. اور اس پر جو مجذوبیت طاری ہو گئی وہ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ پیالہ میرے لیے تھا, منصور الحلاج کے لیے نہیں تھا. تو جب اس نے وہ پیالہ پیا تو اس علم کے زور کی وجہ سے اس کے حواس اس کے کنٹرول سے نکل گئے اور وہ مجذوبیت کی طرف چلا گیا اور اس نے وہ انا الحق کہنا شروع کر دیا. اب یہاں میں بات کرتا کرتا لمبی کر گیا اس بات کو. بات یہ ہے کہ روحانیت میں بات ہو رہی تھی کہ مرشد کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جہاں ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں یا جو بات ہمارے ذہن ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، یا مرشد کے سلسلے میں ادب کی حد کراس کر جاتے ہیں، تو پھر انسان آگے بڑھ نہیں پاتا. تو جب کبھی بھی آپ میں سے جو لوگ کسی سلسلے میں بیعت ہیں، اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو انتہائی مؤدب رہیے، اور جو چیز اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو یہ عرض کر دوں گا آپ سے کہ مرشد سے وصول کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ مرشد سے کچھ نہ مانگیے. خاموش رہیے، اگر مرشد کوئی بات پوچھ لے تو اس کا اتنا جواب بڑے مؤدب طریقے پہ دے کے پھر خاموش ہو جائیے فوری طور پہ. مرشد کو بولنے دیں آپ، اس لیے کہ جب مرشد صاحب بات کریں گے تو چونکہ صاحب علم ہیں تو ان کی بات میں حکمت ہوگی، ان کی بات میں علم ہوگا، ان کے ہر جملے اور ہر فکرے سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کر دیں گے. اسی لیے روحانیت کی راہ میں یہ بات مشہور ہے کہ مرشد کے سامنے زبان کھولنا خلاف ادب ہے. اس کے پیچھے وجہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی اکثر و بیشتر میں ایک بات کہنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اگرچہ میں وہ بات شاید کنوے نہیں کر پاتا، کہ یہ جو ایک طریقہ در آیا اس میں، جو معلوم نہیں کب سے یہ شروع ہوا، کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے یہ ایک طرح ڈال دی کہ ہم مرشد کو یہ سمجھنے لگے کہ وہ حصول علم کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کہ دنیاوی فوائد کے لیے اس سے دعا کرائی جائے. یہ قطعی طور پر غلط کنسیپٹ ہے. دنیاوی کاموں کو دنیاوی طریقے سے ہی حل کیا جانا چاہیے. البتہ چونکہ مرشد صاحب صاحب علم ہیں تو ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ وہ اپنے علم کے زور پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور علم حاصل ہونے کے نتیجے میں انسان کو عقل ملتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. تو وہ آپ کو عقل کی بات بتا دیں گے، ان سے مشورہ کر لیجئے. لیکن یاد رکھیے، دعا میں اور مشورے میں بہت فرق ہے. یہ جو دعا کا کنسیپٹ ہے یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. کچھ اکثر بیشتر میں یہیں آ کے بات کرتے کرتے رک جاتا ہوں، اس لیے کہ اس سے آگے اگر بات کروں گا تو بہت سے راز کھلتے چلے جائیں گے، پھر جو مناسب نہیں ہوگا. روحانیت میں رب تعالیٰ کا ایک اپنا نظام کام کر رہا ہوتا ہے. انسان اگر کسی بات پر پریشان ہے اور ذکر نہیں کرتا اپنے مرشد صاحب سے, جا کے وہاں صرف بیٹھ کے چائے پی کے چلا آتا ہے واپس, تو یقین مانیے کہ وہ کام از خود ہو جاتا ہے. یہ میں اتنی سی ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں, اس سے زیادہ شاید میں کہہ نہ پاؤں آپ سے. ایک علیحدہ نظام کام کر رہا ہوتا ہے وہاں, مرشد سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کبھی آزمائیے اس بات کو کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہے یا بخار ہے, آپ کو سر میں درد ہے, دانت میں درد ہے, تو اپنے مرشد صاحب کے پاس چلے جائیے اور وہاں جا کے خاموش بیٹھ جائیے اپنے آرام سے, تو جو آپ کے مرشد صاحب کے یہاں طور طریقہ ہے کہ وہ آپ کو ٹھنڈا سرو کرتے ہیں, چائے سرو کرتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, خاموشی سے کھا لیجیے اور دیکھیے آپ کا درد یا بخار خود بخود چلا گیا ہوگا. یہ جتنے بھی صاحب علم ہیں, پروردگار ان پر کرم کرتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ رب تعالیٰ بڑا حیا والا ہے, بہت حیا ہے, بڑا وزدار ہے, وہ بہت ہی شرم و لحاظ ہے اس میں. تو وہ جو نظام ہے وہ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ یہ شخص میرے دوست کے پاس آ کے بیٹھا ہے تو کام از خود ہی ہو جاتی ہے, کہنا نہیں پڑتا. میں مجبور ہوں ورنہ اس کو بڑا کھول کر بیان کر دوں, اور اس کا دوسرا پہلو آپ سے عرض کر دوں. اس کو وہ تو تجربہ ہوگا آپ کا, تو اپنے تجربے پر پرکھیے اس بات کو کہ جو آدمی جتنا زیادہ اپنے مرشد صاحب کے پاس جا کے دعاؤں کے لیے کہتا ہے وہ ہمیشہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. کبھی نوٹ کیجئے آپ سبھی, یہ ایک اپنا ایک نظام ہے, لوگ اس کو مانیں گے نہیں اس بات کو. مرشد کو دعا کی مشین مت سمجھ کے جائیے, یقین دل میں یہ رکھیے کہ رب میری سنے گا, میرا رب ہے وہ سنتا ہے, اور واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ سنتا ہے. مرشد سے تو علم لیجئے جو کہیں اور آپ سے آپ کو ملے گا نہیں, اور یہ علم ہی ہے جو آپ کو اس مقام پر لے جائے گا کہ مرشد کی طرح جو زبان سے نکلا وہ پورا ہو گیا. اب یہ کسی صاحب نے ابھی جو میں عرض کر رہا تھا وہی سوال پوچھا ہوا ہے کہ آپ کے نزدیک ادب کی کیا تعریف ہے. میں عرض تو کر دی آپ سے بات. دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں الفاظ کو نہیں بلکہ الفاظ کی روح پر جانا چاہیے, تو الفاظ کی روح جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ غور و فکر سے کام لیجئے. جو آپ کے مرشد صاحب بات کر کہہ رہے ہیں اس کے الفاظ پہ مت جائیے, اس پہ غور کیجئے کہ یہ بات کیا کہی ہے, اس کی گہرائی میں, اس کی یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتی ہے. جو جو آپ اس پہ غور کریں گے آپ پر تہ در تہ معاملات کھلنے لگیں گے, اور آپ الفاظ کی روح تک جا پہنچیں گے. تو غور و فکر بنیادی چیز ہے. ایک سوال ہے کہ ہر وقت درجائے احسان کی کیفیت میں کیسے رہا جائے. بہت آسان کام. ہر معاملے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ ریکال کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کس طرح سے عمل کیا تھا یا رد عمل دکھایا تھا, اس کی پیروی کر لیں تو درجۂ احسان پہ آ جائیں گے ہم. تو جب ہم زندگی میں ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے تو درجۂ احسان سے بھی اوپر گئے ہیں. تو ہم پوری طرح اس کی پیروی تو نہیں کر پائیں گے, لیکن جس درجے کی بھی پیروی ہم کریں گے وہ درجہ آسان تک چل جائے گا معاملہ. بہت ہی آسان کام ہے, صرف ایک ہمت چاہیے. ابھی انہوں نے مشکل میں ڈالا ایک شعر لکھ کے, وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں, میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے. عالم تنہائی میں جب آپ کو اللہ پر بہت زیادہ لاڈ اور پیار آتا ہے تو آپ عموماً اسے کس نام سے پکارتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی دوست سے آپ ٹیلی فون پر کافی دیر سے محو گفتگو ہیں, اس سے رابطے میں ہیں مسلسل, تو کیا کبھی آپ نے بار بار اسے نام سے پکارا ہے یا یہ کہا ہے کہ نام لے کے کہ ہاں سن رہے ہو نا تم میری بات, یہ میری بات سنو, روانی میں گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں. تو جب انسان رب تعالی سے خلوت میں یا جلوت میں جس حال میں بھی ہو گفتگو کرتا ہے تو نام لے کے پکارنے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ گفتگو جاری ہے, تو وہاں نام لینے کا کیا سوال ہے؟ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, آپ نے تو شاید مثال کے طور پہ میرا کہہ دیا کہ آپ کو, تو بھائی میں تو گنہگار آدمی ہوں, ان نیک باتوں سے مجھے کبھی واسطہ ہی نہیں رہا, اللہ کرے کہ میں کبھی نیک ہو جاؤں, لیکن واسطہ نہیں رہا اس لیے میرا ذکر تو نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب انسان رجوع رکھتا ہے ہر وقت رب کی طرف تو وہاں نام لے کے پکارنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک سوال انہوں نے کیا کہ یہ نعمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہر لمحہ انسان کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول رہے, دنیا کی کوئی بھی چیز اس توجہ کو منتشر نہ کر سکے. جن لوگوں نے زندگی میں کبھی عشق کیا ہے انہیں معلوم ہوگا. کہ اگر انسان کسی سے عشق مبتلا ہو جائے تو 24 گھنٹے اس کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے. دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے, نوکری پر ہوتا ہے, ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اپنے وزٹر سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, لیکن دھیان اس کا اسی شخص کی طرف رہتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا آسان سا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر لیجئے. تو ہر وقت دھیان ادھر کو لگا رہے گا. ایک سوال اور اس میں دقت آئے گی جواب دینے میں مجھے, کہ ایک مقام سے آگے شاید میں عرض نہ کچھ کر سکوں, مانو جس حد تک میں عرض کر سکوں گا کر دوں گا. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ولی اللہ ایک ہی وقت میں مشاہدہ حق بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ تو کیا یہ دونوں مشاہدے ظاہری ہوتے ہیں یا باطنی, یا ایک ظاہری اور ایک باطنی؟ کسی بھی ولی اللہ کے لیے سب سے اہم چیز مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہر صاحب علم کو یہ معلوم ہے کہ مجھے رب تک پہنچانے والی کون سی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ احسان شناس لوگ ہوتے ہیں, اس ہستی کی اہمیت کو پہچانتے ہیں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اپنے دہلیز پر بیٹھے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کے رب کی دہلیز تک پہنچا دیں. تو وہ مشاہدہ حق تو کر لیتے ہیں لیکن بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کہ جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا, اور اسی وجہ سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو مشاہدہ نبوی کو وہ ترجیح دیں گے مشاہدہ حق پر, کیونکہ ملے گا وہیں سے سب کچھ. وہی ایک ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسان کو رب سے ملا دیں گے. باقی سوال کا جواب میں دے نہیں پاؤں گا, وہ بات بہت آگے کی ہے. اگلا سوال ان کا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض صاحبان کشف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا مبارک محفل خاص کے بارے میں اپنی کوئی روحانی واردات بیان کرتے ہیں تو بعض سننے والے اسے قطرہ قطرہ کر کے ابزارب کر پاتے ہیں, یکدم نہیں, کافی دیر تک وہ ایک گمسم کیفیت میں رہتے ہیں. کیا ایسا روح کی کثافت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بلاٹنگ پیپر جس کو جب ہم کلاس 2-3 میں پڑھتے تھے تو سیاہی چوس پیپر کہتے تھے, بلاٹنگ پیپر ہو या बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट है टिश्यू पेपर वो हो। अगर ब्लॉटिंग पेपर के नीचे कोई सॉलिड चीज है और उस पर ब्लॉटिंग पेपर है तो हम यकलख्त उस पर स्याही या पानी डालें, कुछ थोड़ा सा उसमें एब्जॉर्ब होगा, बाकी बह जाएगा। अगर ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर के नीचे वो सॉलिड चीज न रखी हो हमने तो बहुत सा पानी एब्जॉर्ब होगा और कुछ बह भी जाएगा। अगर हम उसी ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर पर पानी बहुत कम मिकदार में गिराएं और आहिस्ता आहिस्ता गिराएं तो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, वैसा नहीं है, पानी ओवरफ्लो नहीं कर जाएगा। तो हर इंसान की एक कैपेसिटी है, जितनी उसकी रूह की लताफत है वो उतनी तेजी से चीजों को एब्जॉर्ब कर जाता है। जितनी रूह की कसाफत ज्यादा होगी, कुछ थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब बह जाएगा, जाया हो जाएगा। तो मुर्शिद अपने शागिर्द की रूहानी कैफियत को जानते हैं कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए मुर्शिद अपने शागिर्द को मैयड डोज में चीजें देता है, बहुत मैयड होती है वो, ताकि दिया हुआ इल्म एब्जॉर्ब हो जाए, जाया ना होने पाए। तो ये हमें अपने मुर्शिद के स्वाबदीत पर छोड़ देना चाहिए कि वो हमें क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। सिर्फ एक चीज को इंश्योर करना चाहिए कि हम उस तरह से करते रहें जैसे हमारे मुर्शिद साहब कह रहे हैं। बाकी सवालात इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।